بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ الصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایم اے اسلامیات جامعہ کراچی کی پارٹ نمبر ایک کی کتاب تاریخ و فقہ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، جس کے مصنف ڈاکٹر فضل احمد ہیں۔ یہ کتاب الصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے کتاب کا پارٹ نمبر پانچ سنتے ہیں۔ تیونس کے آئلی قانون میں مالکی اور حنفی فقہ کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ لبنان، ترکی کی طرح لبنان میں بھی دولت عثمانیہ کا مرتب کردہ مجلت الاحکام العدلیہ نافذ تھا، لیکن فرانس کے زیر اثر ہونے کی بنا پر آہستہ آہستہ اس کی جگہ دوسرے قوانین نے لے لی۔ 11 اکتوبر 1934 سے ایک نئے دیوانی قانون پر عمل درآمد شروع ہوا، جس کا مسعود پروفیسر لوئس نے تیار کیا تھا۔ اس قانون کے ذریعہ مجلہ کے تمام احکام اور وہ احکام شریعہ جو اس کے قانون کے خلاف یا ناموافق تھے منسوخ کر دیے گئے، جس کے نتیجے میں بجز چند دفعات کے مجلہ کے تمام احکام منسوخ ہو گئے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے احتجاج پر حکومت لبنان نے بذریعہ آرڈیننس مورخ 4 نومبر 1946 سنی اور شیعہ مذہبی عدالتوں کی تنظیم کی، جن کو شخصی معاملات میں مثلا نکاح، طلاق، مہر وغیرہ کی سماعت کا اختیار دیا گیا۔ نئے شخصی معاملات میں اپیل سننے کا حق عدالت عالیہ سے لے کر شرعی عدالت اپیل مرافعہ کو دے دیا گیا، جو نئی قائم کی گئی تھی۔ عراق کو وزارت انصاف نے 1945 میں لائت الحوال الشخصیہ کے نام سے ایک قانون منظور کیا، لیکن اس میں شخصی قانون سے متعلق تمام احکام جمع نہیں ہیں۔ ان احکام کا بڑا حصہ شیعہ مذہب پر مبنی ہے، اور سنیوں کے لیے جو قانون وضع کیا گیا ہے وہ قدری پاشا کے مرتب کردہ قانون کی تلخیص معلوم ہوتا ہے، جس کی تمام بنیاد امام ابو حنیفہ کے پاس رکھی گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے مذہب پر رکھی گئی ہے۔ ایران، مجلس ملی ایران میں شاہ پہلوی کے برسر اقدار آنے کے بعد 1928 میں ملک میں نئے زمانے کے تقاضوں کے پیش نظر قانون سازی کا آغاز کیا، اور قضائی، دیوانی، فوجداری، جزائی اور فرہنگی و اقتصادی قوانین وضع کیے، لیکن یہ قوانین زیادہ تر فرانسی قوانین سے متاثر تھے۔ 1936 اور 1938 میں مسلمانوں کے قوانین سے متعلق بعض قانونی اصلاحات کی گئیں، لیکن بعد میں 1967 میں ایک مبسوط قانون حمایت خانوادہ کے نام سے منظور کیا گیا، جس میں نکاح، عمر نکاح، رجسٹری نکاح، نکاح ثانی اور طلاق وغیرہ کے امور میں کم و پیش انہیں بنیادوں پر قانون سازی کی گئی، جو اس وقت متحد مسلمان ممالک میں رائج ہیں، جس کے تحت منجملہ دیگر امور بدو اجازت عدالت طلاق غیر نافذ قرار پائی۔ پاکستان، قیام پاکستان کے بعد 14 اگست 1955 کو حکومت پاکستان نے 60 افراد پر مشتمل آئلی قوانین کے سلسلے میں ایک کمیشن مقرر کیا۔ دیش کے صدر ڈاکٹر خلفیہ شجاع الدین تھے۔ ان کی وفات کے بعد میاں عبد الرشید 27 اکتوبر 1955 کو اس کمیشن کے صدر مقرر کیے گئے۔ اس کمیشن کی اپنی رپورٹ جون 1956 میں حکومت کو پیش کر دی، جو 30 جون 1956 کے گزٹ میں شائع کی گئی۔ 15 جولائی 1961 کو صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے اس کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں ملک میں آئلی قوانین آرڈیننس نافذ کر دیا۔ اس آرڈیننس میں نکاح کا رجسٹریشن لازمی قرار دیا گیا، دوسری شادی پر حکومت کے مقرر کردہ ادارے سے اجازت لازمی قرار دی گئی، ہر قسم کی طلاق کو رجعی کے حکم میں داخل کیا گیا، اور اس کے نفاذ کے لیے یونین کونسل کے چیئرمین کو طلاق کی اطلاع دینے کے بعد سے 3 ماہ کی مدت مقرر کر دی گئی۔ وراثت کے باپ نے یتیم پوتے، پوتی اور نواسے نواسی کے حق کو جو پہلے محروم الارث قرار پائے تھے، دادا اور نانا کے ترکے میں اپنے باپ کے حصے کا بقدار وارث قرار دیا گیا۔ مہر کے بارے میں بھی تصریح کر دی گئی کہ اگر نکاح نامے یا معاہدے شادی میں حق مہر کی ادائیگی کا طریقہ کار کے متعلق کوئی تفصیل موجود نہیں ہو تو کل مہر مؤجل قرار پائے گا۔ ملک میں ادارہ تحقیقات اسلامی وجود میں آیا، اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی گئی۔ ان اداروں نے اسلامی قانون کے زمن میں تھوڑا بہت قائم کیا، لیکن حکومت وقت کی سر مہری اور لاتعلقی کی سبق اسلامی قانون سازی کا کام مؤثر طور پر آگے نہ بڑھ سکا۔ نوٹ، پاکستان اور دوسرے ممالک میں فقہی ارتقاء کی بحث آگے آ رہی ہے۔ فقہ اسلامی کا ارتقاء، ہندوستان میں تقسیم ہند سے پہلے بر صغیر میں 1941 کی مردم شماری کے مطابق 40 کروڑ کی کل آبادی میں تقریباً 9 کروڑ مسلمان تھے۔ بنگال، پنجاب اور کشمیر کے صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، اکثر حنفی المذہب تھے۔ اس کے بعد سلفی، پھر شیعہ اور پھر شافعی تھے۔ برطانیہ کی پالیسی ابتدا سے یہ رہی تھی کہ اہل ہند کی قومی رسومات اور مذاہبی قوانین میں کبھی دخل نہیں دیا، چنانچہ اس نے 1772 میں ایک قانون بنایا جس کے مطابق مسلمانوں کا دستور الامر تمام معاملات، مثلا وراثت، شادی بیاہ، قومی رسومات اور دیگر مسائل میں قرآن شریعت کو قرار دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام جج اور وکلاء مسلمانوں کی مقدمات میں شریعت اسلامی اور کتب فقہ کی طرف رجوع کرنے لگے، چنانچہ فقہ حنفی کی کتاب الہدایہ بہت مشہور ہوئی۔ اس طرح فتویٰ عالمگیری، سراجیہ اور فقہ جعفری کی کتاب شرع الاسلام نے بھی شہرت پائی۔ بعض کتب کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ ہیملٹن نے 1791 میں ہدایہ کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ سر ولیم جونز نے 1792 میں سراجیہ کا ترجمہ کیا، اور بیلی نے فتویٰ عالمگیری کے بعض ابواب کو اور شرع الاسلام کے بعض حصوں کے انگریزی میں ترجمہ کیا۔ 19ویں صدی کے وسط تک یہی کیفیت رہی۔ اسی دوران حکومت برطانیہ نے قانون سازی کا کام شروع کیا۔ 1843 میں تنسیخ غلامی کا قانون بنایا۔ 1862 میں قانون فوجداری اور قانون اساسی عدالت ہائے فوجداری جاری کیے۔ 1872 میں قانون گواہان ہندی، اور 1913 میں قانون اوقاف۔ 1937 میں مسلمان کے لیے قانون شریعت بنائے گئے۔ ان قانونی ترمیمات کے سوا مسلمانوں پر ہمیشہ اسلامی قانون نافذ رہا۔ ان کے شخصی حالات میں قانون شرعی اور حق شفا وغیرہ، اور معاملات میں قانون عرفی ورسمی کا نفاذ رہا، مگر تمام صورتوں میں جج شرعی قوانین نافذ کرتے وقت فقہ کے اقوال اور ان کے فتویٰ کی پابندی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ انگریزی قانون اور نئے معاشرے کے بدلتے ہوئے حالات سے متاثر ہو کر شرعی احکام کی تشریح میں اپنے مطالب بھی پیدا کر لیتے تھے۔ 1875 میں سر سید احمد خان نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی اور مسلمانان ہند کی تجدید و اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ جسٹس امیر علی نے انگریزی زبان میں متعدد اسلامی کتب لکھیں، جن میں اسپرٹ آف اسلام اور محمدن لاء شامل ہیں۔ اسی دوران علامہ اقبال 1878-1938 نے اصلاح احوال کے لیے آواز بلند کی۔ ان تمام حضرات نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اجتماعی کوششیں کیں اور مسلمانوں کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ شریعت کی اصل روح اور اس کے جمہوری اصولوں کی طرف رجوع کریں اور اندھی تقلید سے گریز کریں۔ اسی دوران مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی تحریک میں ایک مسلح اور ہادی کے طور پر آغاز کیا، لیکن 1889 میں نبوت کا دعویٰ کیا، جس کے تمام عالم اسلام نے پرزور مخالفت کی۔ اس کی وفات کے بعد اس کی جماعت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک فرقہ قادیانی کہلایا جو کہ مرزا غلام احمد کی نبوت کا قائل ہے، دوسرا فرقہ لاہوری کہلایا جو کہ آزاد خیال عناصر پر مشتمل ہے اور مرزا غلام احمد کی نبوت کا قائل نہیں ہے۔ اسی دوران عملی اور اصلاحی بیداری سے مسلم لیگ کی سیاسی تحریک کو مدد ملی، جسے قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک اسلامی سلطنت کے قیام کے لیے جاری کیا۔ آخر کار اس تحریک کے نتیجے میں بر صغیر پاک و ہند دو سلطنتوں میں تقسیم ہو گیا۔ پہلی سلطنت ہندوستان کہلائی اور دوسری سلطنت پاکستان کہلائی۔ پاکستان میں قانون شریعت کی تدوین اور نفاذ کے اقدامات۔ حصول پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان نظام اسلام کی تجربہ گاہ بنے۔ عرض پاکستان کو ہندوستان سے الگ اس لیے کیا گیا کہ مسلمان یہاں اپنے دین کی ہدایت و احکام کے مطابق آزادانہ طور پر انفرادی و اجتماعی زندگی گزاریں، اور یہ نقطۂ اصول آزادی کی تحریک کے دوران کسی ابہام کا شکار نہ رہا تھا۔ قائد اعظم نے نومبر 1944 میں فرمایا، مسلمان پاکستان کا مطلب کرتے ہیں تاکہ اپنی ضابطہ حیات، اپنی روایات اور اسلامی قوانین کے مطابق حکومت کر سکیں۔ ہمارا مذہب، ہمارا کلچر اور ہمارے اسلامی نظریات ہی وہ محرکات ہیں جو ہمیں خود مختاری حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھاتے ہیں۔ قیام پاکستان کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے جو مالی و جانی قربانیاں دیں، مسلمان مردوں، عورتوں، بوڑھوں اور بچوں نے جس طرح خون کے دریا پار کیے، وہ صرف اسلام کے عمل نفاذ کے لیے کیا گیا۔ پاکستان کے مورز و وجود میں آتے ہی انتظامی معاشی مہاجرین کی آمد اور بعض دیگر مسائل کی سنگینی کی نے حکومت کو ٹھنڈا سانس ہی نہ لینے دیا کہ وہ سکون کے ساتھ اپنی منزل کی جانب کوئی ٹھوس قدم اٹھاتے۔ اس لیے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض عناصر نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان کا آئین اور سیاسی نظام سیکولر یعنی لادینی ہوگا۔ انہوں نے نظریہ پاکستان کی نئی تعبیر بیان کرنی شروع کر دی کہ پاکستان کا قیام اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے نہیں بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں کی معاشرتی و معاشی ترقی اور ہندوؤں کی غلامی سے نجات کے لیے عمل میں آیا۔ علماء کا رد عمل پاکستان کے سیاسی نظام کے متعلق جب اس قسم کے خیالات سامنے آنے لگے اور سیاسی حلقوں سے سیکولر عزم کی آوازیں اٹھنے لگیں تو عوام میں اور بالخصوص علماء میں سخت تشویش پیدا ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے اس طرح کی سیکولر آوازوں کے خلفاء شدید رد عمل کا اظہار شروع کر دیا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی جو جمعیت العلماء اسلام سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اپنے ساتھی علماء کے ساتھ قیام پاکستان کی جد و جہد میں نہایت اہم کردار ادا کیا تھا اور انہیں پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں نمائندگی بھی حاصل تھی۔ انہوں نے دستور ساز اسمبلی کے ایوان میں سیکولر رجحان کے خلاف بڑی زوردار آواز بلند کی۔ عوامی سطح پر مولانا مودوی نے ملک گیر پیمانے پر دورے کر کے پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کا مطالبہ پیش کیا۔ قرارداد مقاصد 21 مارچ 1949 کو پاکستان کی پہلی دستور سازی اسمبلی نے کافی بحث و مباحثے کے بعد قرارداد مقاصد پاس کی۔ اس قرارداد میں پاکستان کے اسلامی تشخص، اغراض و مقاصد اور اس کے دستور کی حیات کے بنیادی خطوطہ کی نقشہ گری کی گئی ہے۔ اس قرارداد کی منظوری کے بعد اسے پورے پاکستان کے دستور کا دباچہ بنا لیا گیا۔ جو بھی دستور پاکستان بنایا گیا، قرارداد بطور دباچہ اس میں شامل رہی، اسی لیے کہ یہ مسلمانان پاکستان کے دل کی متفقہ آواز تھی۔ قرارداد اور مقاصد کے اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر ایک، اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس نے یہ امانت پاکستان کے عوام کے سپرد کی ہے تاکہ قرآن و سنت کی حدود کے اندر رہ کر اس مقدس امانت کے مقاصد کی تکمیل ہو سکے۔ نمبر دو، پاکستان ایک جمہوری ملک ہوگا جس میں اسلامی طرز زندگی کا رواج ہوگا۔ نمبر تین، اسلامی تعلیمات کے مطابق پاکستان میں جمہوریت، آزادی، مساوات، راوداری اور اجتماعی انصاف کے اصولوں پر عمل کیا جائے گا۔ نمبر چار، ریاست کا انتظام عوام کے منتخب نمائندوں کے سپرد ہوگا۔ نمبر پانچ، اقلیتوں کو جائز حقوق کا تحفظ حاصل ہوگا اور انہیں مذہبی و ثقافتی آزادی حاصل ہوگی۔ نمبر چھ، پاکستان ایک وفاقی ریاست ہوگا جس میں صوبوں کو ایسی خود مختاری حاصل ہوگی جو ملکی اتحاد اور مفادات سے ہم آہنگ ہو۔ نمبر سات، تمام بنیادی حقوق، آزادی، مساوات، جائیداد، اظہار رائے، عقیدہ، عبادات اور انجمن سازی وغیرہ کی ضمانت دی جائے گی۔ نمبر آٹھ، عدلیہ آزاد و خود مختار ہوگی۔ نمبر نو، مسلمانوں کی انفرادی و اجتماعی طور پر اسلامی طریق زندگی اختیار کرنے کے قابل بنایا جائے گا۔ نمبر دس، غیر ترقی یافتہ اور پسماندہ علاقوں کی طرف خصوصی توجہ دی جائے گی۔ بنیادی اصولوں کی کمیٹی، قرارداد مقاصد کے منظور ہوتے ہی ایک بنیادی اصولوں کی کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے ذمہ ملک کے دستور کے بنیادی اصولوں کا مسودہ تیار کرنا تھا۔ اس کمیٹی نے 20 ستمبر 1950 کو اپنی عبوری رپورٹ اسلام اسمبلی کو پیش کر دی، لیکن یہ رپورٹ جمہوری اور اسلامی نقطۂ نظر سے بڑی تشنہ اور خادم تھی۔ اس کے خلاف شدید رد عمل ہوا۔ جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی نے اس کے خلاف پورے ملک میں زبردست مہم چلائی، جس کے نتیجے میں اس رپورٹ کو واپس لے لیا گیا۔ اس موقع پر سیکولر ذہن رکھنے والوں نے واویلا کیا کہ پاکستان میں مسلمانوں کی کئی فرقہ ہیں، یہ فرقہ کا اسلام جدا ہے، کون سے فرقے کے اسلام کے مطابق دستور بنایا جائے۔ اس موقع پر ملک کے علماء کرام نے اس چیلنج کو قبول کیا اور مختلف فرقوں کے 31 علماء نے 22 متفقہ نکات پر مشتمل یادداشت مرتب کر کے دستوری سازی میں قرآن و سنت سے رہنمائی کا ثبوت پیش کر دیا۔ نظر ثانی شدہ رپورٹ 22 ستمبر 1953 کو خواجہ نظام الدین نے بطور وزیر اعظم ایک ترمیم شدہ رپورٹ دستوریہ میں پیش کی۔ اس کی رد سے صدر مملکت کا مسلمان ہونا ضروری قرار پایا۔ مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ پانچ پانچ علماء پر مشتمل بورڈ تجویز کیے گئے تاکہ وہ اسمبلیوں کے منظور شدہ قوانین کے قرآن و سنت کی روشنی میں جانچ سکیں۔ شراب، جوا، عصمت فروشی اور سود جیسی لعنتوں کو دور کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ زکوٰۃ اور اوقاف کی تنظیم کو بہتر بنانے کا عہد کیا گیا، مگر غیر اسلامی قوانین میں بدلنے کے لیے وقت کا تعین کرنے اور نظام تعلیم کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے سوال پر رپورٹ میں خاموشی اختیار کی گئی۔ اس اثنا میں خواجہ نظام الدین کی وزارت کو محلاتی سازشوں کے تحت غیر آئینی طور پر برطرف کر دیا گیا اور ملک میں آمریت اور سیاسی گروہ بندیوں کے دورے کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں رپورٹ سرد خانے کے نظر کر دی گئی۔ 1956 کا آئین بوگرہ وزارت کے نگرانی میں تیار ہونے والے مجوزہ دستور میں چونکہ گورنر جنرل کے اختیارات محدود کرنے کی سفارش کی گئی تھی، چنانچہ آمریت پسند گورنر جنرل غلام محمد نے ایسا دستور بننے سے پہلے ہی دستور ساز اسمبلی کو اکتوبر 1954 میں توڑ دیا۔ مئی 1955 میں نئی دستور ساز اسمبلی صوبائی اسمبلیوں کے ذریعے منتخب ہوئی اور چودھری محمد علی نئے وزیر اعظم بنے۔ اکتوبر 1955 میں مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں کو ملا کر ایک متحدہ صوبہ بنا دیا گیا۔ چودھری محمد علی نے 6 ماہ کی مدت میں 29 فروری 1956 کو آئین منظور کرا لیا اور 23 مارچ کو نافذ کر دیا۔ یہ چودھری محمد علی کا عظیم کارنامہ تھا۔ اس طرح 9 سالہ کی طویل مدت کے بعد قوم کو پہلا دستور نصیب ہوا تھا۔ 1956 کے آئین کی خوبی یہ تھی کہ اس میں علوا کی تجویز قبول کرتے ہوئے واضح طور پر تحریر کیا گیا تھا کہ ملک میں قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی کی جائے گی اور قرآن و سنت کے منافی تمام قوانین کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ اس دستور کے اسلامی کردار کی وجہ سے عوام نے بڑے بڑے والہانہ انداز میں اس کا خیر مقدم کیا۔ 1956 کے آئین کی اسلامی دفعات: نمبر 1، مملکت کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ نمبر 2، قرارداد مقاصد کو آئین کے دباچہ میں شامل کیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کا عزم موجود ہے۔ نمبر 3، سربراہ مملکت کے لیے ضروری قرار پایا کہ وہ مسلمان ہوگا۔ نمبر 4، کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہ بنایا جائے گا۔ نمبر 5، قرآنی تعلیمات کو لازمی قرار دیا جائے گا۔ نمبر 6، وہ تمام اقدامات کیے جائیں گے کہ پاکستانی مسلمان انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق ڈھال سکیں۔ نمبر 7، اسلامی اصولوں کے مطابق اقلیتوں کے حقوق کی ضمانت دی گئی۔ نمبر 8، زکوٰۃ، اوقاف اور مساجد کی مناسب تنظیم اور دیکھ بھال کی جائے گی۔ نمبر 9، شراب کا استعمال ممنوع ہوگا۔ نمبر 10، نفاذ آئین کے 1 سال کی مدت میں ایک اسلامی مشاورتی کمیشن مقرر کیا جائے گا جو موجودہ قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی سفارش کرے گا۔ نمبر 11، سود کو جتنی جلدی ممکن ہو ختم کیا جائے گا۔ نمبر 12، عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کیا جائے گا۔ نمبر 13، ہر شخص کو یہ حق ہے کہ وہ کسی رائج الوقت قانون کے بارے میں عدالت عالیہ سے رجوع کرے کہ وہ قانون قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ نمبر 14، اسلامی احکام کی روشنی میں محنت کشوں کے مسائل حل کرنے اور دولت کو چند ہاتھوں میں جانے سے روکنے پر زور دیا گیا ہے۔ نمبر 15، ایک تحقیقی ادارہ قائم کیا جائے گا جو اسلامی احکام کی تدوین اور نفاذ کے بارے میں تحقیق کرے گا۔ 1952 کے آئین کے تحت پہلے عام انتخابات کی ابھی نوبت ہی نہ آئی تھی کہ محلاتی سازشوں نے سیاستدانوں کو لیلائے دار کے پیچھے دیوانہ بنا دیا اور انہیں ملک و آئین کا ہوش ہی نہ رہا۔ سیاسی بے محکمے کی اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر سکندر مرزا نے اکتوبر 1958 کو یہ آئین منسوخ کر دیا اور ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ 1962 کا آئین ایوب خان نے 1962 میں ملک کو ایک نیا دستور دیا جو صدارتی طرز کا تھا۔ یہ دستور اگرچہ فردوا عہد کا دیا ہوتا ہوا تھا جو اس کی آمرانہ خواہشات کا آئینہ دار تھا، تاہم اس دستور میں ملک کے اساسی نظریے اور عوام کے جذبات کو نظر انداز نہیں کیا گیا تھا۔ چنانچہ سابقہ دستور کی طرح اس میں ریاست کے رہنما اصول بھی تحریر کیے گئے۔ اس کی اسلامی دفعات حسب ذیل ہیں۔ 1962 کے آئین کے اسلامی دفعات نمبر 1، قرارداد مقاصد کو آئین میں بطور دباچہ شامل کیا گیا۔ نمبر 2، عوامی مطالبہ کے پیش نظر ریاست کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان قرارداد دیا گیا۔ نمبر 3، اسلامی طرز زندگی کے احیاء کا وعدہ کیا گیا۔ نمبر 4، مروج قوانین کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کا وعدہ کیا گیا اور قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی کرنے کا عہد کیا گیا۔ نمبر 5، سود خوری، عصمت فروشی، قمار بازی، شراب نوشی اور دیگر منشیات کے استعمال کی حوصلہ شکنی کا وعدہ کیا گیا۔ نمبر 6، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی گئی۔ نمبر 7، زکوٰۃ، مساجد اور اوقاف کی مناسب تنظیم کا عہد کیا گیا۔ نمبر 8، عوام کو انفرادی اجتماعی سطح پر اسلامی طرز زندگی اپنانے میں سہولت دینے کا عہد کیا گیا۔ نمبر 9، قانونی، تعلیمی اور دوسرے ماہرین پر مشتمل ایک اسلامی مشاورتی کونسل قائم کی گئی، جس کے مشوروں اور سفارشات سے ایسے قوانین وضع ہوں جن سے اہل پاکستان کی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھل سکے۔ نمبر 10، ادارہ تحقیقات اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا تھا تاکہ جدید تقاضوں کے مطابق عوام کی دینی رہبری ہو سکے۔ 1973 کا آئین۔ ذوالفقار علی بھٹو چونکہ اپنے منتخب وزیر اعظم تھے اور انہیں میدان ریاست میں کافی بصیرت بھی حاصل تھی، اس لیے انہیں پاکستانی عوام کی دین اسلامی سے گہری وابستگی کا بخوبی علم تھا۔ اسی لیے انہوں نے 1973 کے آئین پاکستان میں اسلامی دفعات کو شامل کر کے پاکستانی عوام کے اسلامی جذبات کی ترجمانی کی اور اس آئین کو 10 اپریل 1973 کو قومی اسمبلی نے منظور کیا اور 14 اگست 1973 میں اسے پاکستان میں نافذ کر دیا گیا۔ 1974 میں ملک میں قادیانی مسئلے پر عملگیر عوامی تحریک شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں قومی اسمبلی نے 7 دسمبر 1974 کو قادیانی اور لاہوری مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور ایک ترمیم کے ذریعے 1973 کی آئین میں مسلمان کی تعریف شامل کی گئی، جس کی روح سے ایک مسلمان کے لیے ختم نبوت کا عقیدہ بھی ضروری شرط قرار دیا گیا ہے۔ 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات۔ نمبر 1، پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 2، قرارداد مقاصد کو حسب سابق دستور کا دباچہ بنایا گیا ہے۔ نمبر 3، صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا اور ختم نبوت پر ایمان رکھنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 4، حلف برادری کے وقت اسلامی نظریے کے تحفظ کا اقرار تمام مرکزی اور صوبائی وزراء اور مرکزی اور صوبائی ارکان اسمبلی، صوبائی گورنروں، قومی اسمبلی کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، سینیٹیٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کو بھی کرنا ہوگا۔ نمبر 5، تمام رائج الوقت قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کا وعدہ کیا گیا۔ نمبر 6، اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام عمل میں آئے گا، جو پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی کو اسلامی قوانین کے متعلق مشورے اور سفارشات پیش کرے گا۔ نمبر 7، اسلامی تعلیمات اور عربی زبان کے فروغ کی یقین دہانی کی گئی ہے۔ نمبر 8، زکوٰۃ، اوقاف اور مساجد کے بہتر انتظام کا وعدہ کیا گیا ہے۔ نمبر 9، شراب، قمار بازی، عصمت فروشی اور فحش لٹریچر کی طباعت تو اشاعت کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 10، ملک میں آئندہ تمام انتخابات کے لیے جداگانہ طریق انتخاب کو رائج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملک اسلام پسند عناصر اور سیاسی جماعتوں نے پاکستان قومی اتحاد کے نام سے ایک سیاسی تنظیم قائم کر لی تاکہ برسر اقدار جماعت کا بھرپور مقابلہ کیا جا سکے۔ قومی اتحاد نے ملک میں اسلامی جمہوری نظام قائم کرنے کا وعدہ کیا۔ عوام نے قومی اتحاد کی وسیع پیمانے پر حمایت کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قومی اتحاد ایک سیاسی محاذ کے بجائے ایک ملکگیر تحریک کی صورت اختیار کر گیا، جس کا نصب العین ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام قرارداد دیا گیا۔ برسر اقدار جماعت نے قومی اتحاد کی مقبولیت سے بوکھلا کر انتخابات میں وسیع پیمانے پر دھاندلیاں کیں اور جعلی نتائج کا اعلان کر دیا۔ قومی اتحاد نے ان نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور تحریک نظامی مصطفیٰ کے نام سے ایک ملک گیر احتجاجی تحریک شروع کر دی۔ بالآخر حکومت اس تحریک کے سامنے بے بس ہو گئی۔ عوام اور حکومت کے درمیان اعتماد کی خلیج اتنی وسیع ہو گئی کہ باہمی مصالحت تو مفاہمت کی کوئی صورت ہی باقی نہ رہی۔ ملکی نظم و نسق بالکل تہ و بالا ہو گیا۔ نئی حکومت کی طرف سے عوامی اور اصلاحی کوششیں، حکومت پاکستان نے 1973 کے آئین کو اعلی حالہ قائم رکھا، البتہ ملکی مسائل کو نئے حالتوں کے تقاضوں کے مطابق حل کرنے کے لیے اس آئین میں بعض ناگزیر ترامیم کی ہیں۔ پہلی حکومتیں اگرچہ عوامی خواہشات کے پیش نظر دستور کو اسلامی قانون کی آخری منزل قرار دیتی رہیں، مگر عملاً اس سے کوئی ٹھوس اقدام نہ ہو سکا اور معاشرے میں غیر اسلامی انکار و اعمال واضح ہوتے رہے، لیکن ملکی سطح پر عمومی اور اصلاحی کوششوں کو ناگزیر قرار دیا گیا ہے۔ سازگار فضا کی فراہمی، جنرل محمد ضیاء الحق اپنی ذات میں ایک باعمل مسلمان تھے، وہ صوم و صلات کے پابند اور ذاتی طور پر شرعی احکام پر عمل پیرا تھے۔ ان کی عملی مثال سے ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے سازگار فضا پیدا ہوئی تھی۔ صدر پاکستان کی طرف سے بار بار اسلامی شریعت کے نفاذ کے واضح اور دو ٹوک اعلانات سے اسلام دشمن عناصر کی ہمتیں پست ہوئی تھیں اور غلبہ اسلام کے خواہش مند ہلکے عزم نو کے ساتھ شریعت کے عظیم کام کے لیے کمر بستہ ہوئے، اور علماء اسلام کو معاشرے میں عزت و تکریم اور وقار و منزلت سے دیکھا جانے لگا۔ قیام صلات، نماز اسلام کا نہایت اہم رکن ہے۔ حکومت پاکستان نے اس فرض کی ادائیگی کے لیے سرکاری دفاتر اور تعلیمی اداروں کو اوقات نماز میں باجماعت نماز ادا کرنے کی ہدایت جاری کی ہے، اور جہاں تک ممکن ہو افسروں کو جماعت کی امامت کے فرائض انجام دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ سارے ملک میں محلے اور گاؤں کی سطح پر ناظمین صلات کا تقرر کیا گیا ہے۔ احترام رمضان کے لیے حکومت پاکستان نے خصوصی آرڈیننس جاری کیا ہے، جس کی روح سے روزے کے اوقات میں خورد نوش کی دکانیں بند رہتی ہیں اور سر عام احترام رمضان کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں صوبائی دارالحکومتوں کی بڑی مساجد سے ملک کے تمام ریڈیو اور ٹیلی ویژن اسٹیشن ساری رات قرآن نشر کرتے رہتے ہیں۔ ذرائع نشر و اشاعت کی اصلاح، حکومت پاکستان نے ابلاغ عامہ کے اداروں میں بڑی انقلابی اور رس تبدیلیاں کی ہیں، جن کی وجہ سے یہ ادارے تعمیری اور اصلاحی پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور ان اداروں کی نشریات سے اسلامی اقدار اور آثار کی طرف ترغیب دلائی جاتی ہے۔ نماز کی اذان نشر ہوتی ہے، مناسک حج کی مناظر ریڈیو اور ٹی وی سے براہ راست نشر کیے جاتے ہیں، نیوز کاسٹر قومی لباس میں ملبوس ہوتے ہیں، فحاشی اریانی اور بد اخلاقی کو کسی پروگرام میں گوارا نہیں کیا جاتا، اخبارات و جرائد کو فحاشی و اریانی سے باز رہنے کی سختی سے ہدایت کی گئی ہے۔ قومی زبان اردو کا فروغ، قیام پاکستان کی جد و جہد میں دو چیزیں اہم تھیں، یعنی اسلام اور اردو زبان۔ حکومت پاکستان نے جہاں اسلامی رنگ کو غالب کرنے کے اقدامات کیے ہیں، وہاں اردو زبان کو اپنا صحیح مقام دلانے کے لیے بھی گرا خدمات انجام دیں۔ جناب سابق صدر ضیاء الحق ہمیشہ اردو میں خطاب فرماتے تھے، تمام سرکاری و نیم، سرکاری دفاتر اور اداروں کو اردو کو ذریعے اظہار بنانے کے لیے ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ اردو زبان کے فروغ و اجر کے لیے حکومتی سطح پر کئی اعلیٰ ترین ادارے قائم کر دیے گئے ہیں۔ کتاب کا پارٹ نمبر 5 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 6 میں سماعت فرمائیں۔